إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قرآن حكيم اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ مالک کی طرف سے اتاری ہوئی آخری کتاب جو اللہ عز و جل کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچاتی ہے جس نے اس کو سینے سے لگایا اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی اور جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا عملی طور پر یا زبانی طور پر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. یہ قرآن اس کی آیات اپنے اندر اتنا درد رکھتی ہے اتنا اثر رکھتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ میں اس قرآن کی تلاوت کرتے کفار مکہ چھپ کر اللہ کے قرآن کو سنا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ کو اسی لیے نکالا گیا کہ یہ اپنے گھر کی مسجد کے اندر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قریش کے نوجوان اس کے قرآن کو سن کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن آپ کو ہمیں نصیحت کی طرف دیتا ہے. آئیے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کے قول کو سنتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضہ. فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھوں ایک اولاد کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ باپ کی وصیت بن کر اس پر عمل کیا جائے. اگر نبی کی امت میں سے بھی کوئی یہ چاہتا ہے میں اپنے نبی کی وصیت پڑھوں وہ اپنی امت کو کیا باتیں سمجھا کر گئے. فَلْيَقْرَأْ تو آئے وہ پڑھے قرآن کی آیات کو. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ کہ آؤ یہ جو 10 وصیتیں اللہ مالک نے کی ہیں یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ مالک اپنے محبوب کو سمجھاتے ہوئے سب سے پہلے جو مسئلہ سمجھاتے ہیں وہ مسئلہ اللہ تشرکو بھی شیئا. پہلی وصیت اس امت کے لیے مسائل بیان کرتے ہوئے ہمیں قرآن یہ اسلوب سکھاتا ہے. مسائل تو ہیں ماں باپ کے حقوق والدین کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق معاشرے قوم قبیلے کے حقوق لیکن ان تمام حقوق کے اندر سب سے پہلا حق سب سے بڑا حق عرش والے رب کا ہے. یہی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ تشرکو بھی شیئا. سب سے پہلے جس وصیت کو ہمیں یاد کروایا گیا وہ ایک اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کی تحریم اور نہ اس کی ذات میں شرک کیجئے، نہ اس کی صفات میں شرک کیجئے، نہ اس کی عبادت میں کوئی ساتھی اور سازی بنائیے. کیوں؟ کیوں کا جواب یہ ہے، اس آسمان کا خالق اللہ، اس زمین کا خالق اللہ، ان مخلوقات کا خالق اللہ، تم جس کو بھی اللہ کے ساتھی بناؤ گے عبادت میں، ذات میں، صفات میں، وہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. نہ آسمان بنانے میں کوئی اللہ کا ساتھی تھا، نہ زمین بنانے میں کوئی اللہ کا ساتھی تھا، نہ انسان پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا ساتھی تھا. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب تم اس کے ساتھ اس کی ذات میں یہ کہہ کر شریک نہ بناؤ کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حزیر ابن اللہ، حزیر اللہ کا بیٹا ہے، محمد نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ کہہ کر تم اس کی ذات میں شریک اٹھاتے ہو. اور اگر تم نے یہ جرم کیا ہے تو پھر یاد کر لو، اللہ کی جنت کے دروازے تم پر بند کر دیے جائیں گے. پہلی وصیت انسانوں کو سمجھانے کی، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کہ وہ عزت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، حکومت دیتا اور چھین لیتا ہے، وہ اللہ داتا ہے، غوث ہے، وہ اللہ غوث اعظم ہے، وہ اللہ دستگیر ہے، وہ اللہ بڑی کرنے والا ہے، غریب نواز اور بندہ نواز ہے، بندہ پرور اور لجپال ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی لجپال ہے، نہ کوئی پالنہار ہے، وہ تنہا اللہ کی ذات ہے. اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بیٹھا ہو، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کہہ رہا ہو کہ رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، قیام اس کے لیے، ذبح اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نذرانے اس کے لیے، تمام اس کے گھر کا قربانی اس کی ذات کے لیے، اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کہہ رہا ہو. یہ پہلا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کے ساتھ سواری کے سوار اس کو پوچھتے ہیں، ایسا بری ماں اللہ عباد، کیا تو جانتا ہے اللہ نے اپنے بندوں پر کون سا حق فرض کیا ہے؟ کہا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول. جواب میں کہتے ہیں حق اللہ عباد، اللہ کا اس کے بندوں پر حق ہے، جب بھی آواز لگائے یا علی مدد کا نہ لگائے، جب بھی پکار لگائے یا بڑی ایمان کی نہ لگائے، جب بھی روئے، جب بھی توکل کرے، جب بھی امید کرے، تو تمام عبادت کی قسموں کو خالص ایک اللہ کے لیے رکھے. یہ حق ہے اس کائنات میں بندوں پر اس کے مالک کا لگایا ہوا. اگر کوئی اس حق کو ادا کرے پھر دوسری وصیت، ماں باپ سے حسن سلوک کرے. قرآن کے جس مقام کو بھی پڑھیں گے، ایک اللہ کے تعارف کے بعد اس بندے پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے. بقوار تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدو الا ایہ، کہ کبھی اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ سوا نہ ہو، قربانی نہ ہو، منت نہ ہو، نظر نہ ہو، نذرانہ نہ ہو، نیاز نہ ہو، طواف نہ ہو، سجدہ نہ ہو، رکوع نہ ہو. اور پھر اللہ کی عبادت کے فوراً بعد دوسری وصیت کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. تجھے اس دنیا میں پیدا کرنے والا اللہ، تیری پیدائش کا وسیلہ بننے والے تیرے ماں باپ، کیا حق ہے؟ ایک صحابی آ کر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے لیے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ قربان جائیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ساری بات سمجھا دی. فرماتے ہیں تو پوچھنا ہے تجھ پر تیرے ماں باپ کا کیا حق ہے، یا تیرے لیے تیرے ماں باپ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو جنتی ہے، اگر تو نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہے تو جہنمی ہے. ان کو راضی کر کے جنت لے سکتا ہے، ان کو ناراض کر کے جہنم لے سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جناب میں کہتا ہے اللہ کے نبی شدید گرمی، گرمیوں کا حج، میری بوڑھی والدہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، تیرے رب کے گھر کا حج کروایا، طواف کروایا، صحیح کروائی، ایک ایک مناسک میں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو پورے کرواتا رہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوچنا ذرا، یہ بھی مسئلے ہیں. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو سخت جملے بولنے والے, بیویوں کی باتیں مان کر ماں کو گھروں سے نکال دینے والے, یا ماں کو رکھ لے یا مجھے رکھ لے.
وہ کہتے ہیں بیوی قربان جمع تینوں کی تو لبا نا ماں بھی خیر اللہ بڈھی ہوگی انہوں تکا دے,
بیویاں سمجھ جائیں گی. لیکن ماں جیسی نعمت,
یہ بال ڈھل جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی چھاؤں کتنی بچھی ہوا کرتی ہے. اللہ
میرے نبی فرماتے ہیں تو ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرانے کے بعد سوال کرتا ہے کیا ماں کے سارے حج ادا ہو گئے؟ سن, ماں نے ولادت کے وقت جب تجھے جنا تھا اس کو جو تکلیفیں ہوئی تھی, اس کو جو درد ہوئے تھے, اس کو جو دکھ اٹھانے پڑے تھے, ایک دکھ کا بدلہ بھی تو نے ادا نہیں کیا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے
اللہ کے نبی میں جہاد پہ جا رہا ہوں لیکن اس حال میں جا رہا ہوں کہ ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے. جہاد کوئی چھوٹا کام,
اور جہاد بھی ایجنسیوں کے لیے جہاد نہیں, محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد. جہاد و ایجنسیوں کی لڑائی کو بھی لوگ جہاد کہتے تھے.
اللہ کے نبی جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور اس حال میں جا رہا ہوں ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتا, ماں باپ کو رلا کر جا رہا ہوں. فرمایا واقعی سا ان کے قدموں میں رہ کر جہاد کر, ان کو ہسا جیسے رلا کر آیا. تیرا جہاد قبول نہیں, واپس لوٹ جا. ان کو راضی کر, ان کو ہسا, ان کو خوش کر جیسے تو نے رلایا تھا ویسے ان کو ہسا اور ان کے اندر رہ کر جہاد کر.
اگر جہاد سے مراد صرف تلوار کا چلانا ہی ہے تو ماں بھی توڑ رہا ہے,
کیا مطلب ہے ان کے اندر رہ کر جہاد کر؟ کہ تو جہاد کے پر جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اگر تو ان کے اندر رہ کر ان کو راضی کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ بڑا ظالم ہے, جو کماتا ہوں سارا چھین لیتا. آپ نے کہا جا اپنے باپ کو بلا کر لا. باپ کو بلا لیا, کہا یہ بیٹا جو کماتا ہے تو سارا چھین لیتا ہے.
باپ آتے ہوئے اپنے دل میں کچھ باتیں کرتا ہے,
وہ دل میں باتیں کر رہا ہے آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر پوچھو اس نے دل ہی دل میں کون سی باتیں کی ہیں.
اللہ کے نبی کہتے ہیں تو ابھی جب آ رہا تھا تو دل ہی دل میں کیا کہہ رہا تھا؟
وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟
کہا اس عرش والے نے بتایا جس نے سچا رسول بنا کر بھیجا.
کہا میں دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ جب تو بچپن میں بیمار ہوتا, بیمار تو ہوتا, میں یہ سمجھتا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. دکھ تجھے ہوتا ساری رات میں جاگتا رہتا, تو پیشاب کر کے بستر کو گیلا کر دیتا, گیلے بستر پہ میں سوتا, خشک بستر میں تجھے سناتا. سردیوں میں گرم کپڑے نہ ہوتے میں ٹھنڈی رات میں ٹھٹھرتا رہتا لیکن گرم کپڑے تیرے اوپر دیتا. کھانے کو نوالا نہ ہوتا خود بھوکا رہتا تیرے پیٹ پر بھرتا. اور آج میں ان امیدوں پر تجھے پالتا رہا کہ بڑا ہو کر میری بازو لے گا, میرا ساتھی
پڑوسی کو تنگ نہیں کرتے.
صحابی کہتے ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا, ہم نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے, زارو قطار اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے.
وہ یہ کہہ کر چپ ہوا.
میرے نبی نے اس بچے کے گریبان کو پکڑا اور کہا سن, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, آج کے بعد باپ کی شکایت لے کر میرے دروازے پر کوئی نہ. چاہے اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہوگا وہی اپنے ماں باپ کی عطاعت کا بھی مسئلہ بیان ہوگا.
ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ کائنات کے اندر
اللہ کی ذات کے بعد کس کا حق ہے؟
فرمایا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ تیرے باپ کا.
اور یاد کر لیجئے گناہوں کی سزا تو اگلے جہان ملی تو ملی, ماں باپ کی نافرمانی کی سزا رب اس دنیا میں دکھاتا. بیویوں کے پیچھے لگ کر, ماحول و معاشرے کے پیچھے لگ کر, گندے میڈیا کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو برا بھلا کہنا, مارنا پیٹنا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ماں باپ کہہ دے جو تمہیں بری لگے ان کو اس بھی نہ کہو.
حالانکہ اس سب سے چھوٹا جملہ ہے کہ بندہ غلط بات کہتا ہے, غصہ کہتا ہے,
یہ سب سے کم ناراضگی کا اظہار ہے. فرمایا اپنے ماں باپ کو اتنے نفس بھی نہ کہو, بھلے ماں باپ کافر ہو, مشرک ہو, بے نماز ہو, جیسا جیسا ہو, ماں باپ ہے. فرمایا اپنے ماں باپ کو اتنے نفس بھی نہ کہو, بھلے ماں باپ کافر ہو, مشرک ہو, بے نماز ہو, جیسا جیسا ہو, ماں باپ کی عزت پر حرف نہ آئے.
ہاں, اس کے ساتھ ساتھ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق.
ایک موقع ایسا ہے کہ ماں باپ کی بات کو بھی ٹھکرا دینا جب ماں باپ اللہ کے کسی قانون کو توڑنا چاہے.
ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں, بابا بت فروش بھی ہو, بت گر بھی ہو, بت کی پوجا بھی کرتے ہو, کیا کہتے ہیں؟ وہ پیو تو مشرک ہے, تو کافر ہے, تو بے ایمان ہے. یا اباجی, بابا جان, انداز قرآن کا, انداز نبی رحمت کا.
یا اباجی, بابا جان, ابا جان, جو کام آپ کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے, ڈرتا ہوں کہیں جہنم اپنے لیے نہ خرید لو.
وہ جواب میں کہتے ہیں, تجھے مار دوں گا, رجم کر دوں گا, گھر سے نکال دوں گا, میری آنکھوں سے دور ہو جا.
مار بھی رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, لیکن جواب میں پھر کہتے ہیں, بابا جان, میں آپ کی ہدایت کی دعائیں کروں گا. جب ماں باپ کی بات کے قرآن سے ٹکرا جائے, پھر
اب ماں باپ کی بےزتی نہیں کرنی, لیکن بات بھی نہیں ماننی. کیسے؟ آپ کو سمجھ آ گئی اللہ کی توحید کی؟ ماں باپ کہتے ہیں, پتر گالتے ٹھیک ہے, ساڈے سے پچھلی نسل تو گیارہویں شریفہ ختم چل رہا ہے, تو کتھوں آ گیا؟
اب یہ نہیں کہ ماں باپ کی اتنی عزت ہے کہ ان کی عزت میں آ کر اللہ کے ساتھ بھی شرک کرتا. اب انہیں کاٹنا نہیں, مارنا نہیں, اونچی آواز سے بولنا نہیں, لیکن پیار سے سمجھانا ضرور ہے. اور یاد کر لو, ماں باپ سے سب سے بڑی بھلائی کیا ہے, یہ بھی سن لو. ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی, سب سے بڑی نیکی وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ بد عقیدہ ہیں تو ان کے عقیدے کی اصلاح کر لو. ماں باپ بے نماز ہے تو ان کو نماز پڑھ لو. ابا جان, وقت گزر گیا ہے, جہنم سامنے کھڑی ہے, پیار سے رو رو کر دعائیں مانگ لو کہ ابو ہریرہ کی ماں میرے نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی, لیکن ماں کی توہین نہیں کرتے تھے, روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے. اللہ کے نبی, میری ماں آپ پر بڑی گالیاں دیتی ہے, ماں ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ دعا کرو اللہ میری ماں کو مسلمان کر دے. میرے نبی جانے والے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری ماں کافر رہ نہیں سکتی. میں وہاں اس گھر پر دوڑا, میں دروازے پر پہنچا, میری ماں کی آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. ماں باپ کو یہ پتہ چلا ہے, ماں باپ درباروں کے پجاری ہے, ماں باپ گیارہویں جیسے ہیں, ماں باپ ختم درود کے قائل ہیں. تو سب سے پہلی نیکی ماں باپ کی اصلاح کرو, انہیں بتاؤ ابا جان, امی جان, یہ مسئلے قرآن و حدیث کے مسئلے نہیں. آج تم بیٹے ہو, کل کو تم نے ماں باپ بننا.
آئیے تاریخ کے ایک دو واقعات سنا کر موضوع کو آگے چلاتا. ایک شخص تاریخ میں آتا ہے, اپنے باپ کو دیوار سے, درخت سے باندھ کر مار رہا تھا. گزرنے والا قریب سے گزرتا ہے, کہتا, ظالم, تجھے شرم نہیں آتی باپ کو مارتا ہے؟ مار کھانے والے نے کہا, اس کو کچھ نہ کہو. کہا, کیوں؟ کہا, میں نے اپنے باپ کو یہیں پر مارا تھا.
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وہ عورتیں ہو تو سن لے, آج تم بہو ہو, کل کو تم نے ساس بننا ہے. آج تم بیٹے ہو, کل کو تم نے بہو بننا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے بڑھاپے کے سہارے کو چھین لے, تو اے عورت, تو اپنے خامن کو اس کے مرام سے جدا کر لے. کل جب تو بڑھی ہوگی تو تیری اولاد اس سے بیٹے کو بھی تم سے جدا کر دیں گے.
جیسا کرنا ویسا بھرنا.
اور اللہ ہاتھوں ہاتھ دکھاتا ہے ماں باپ سے بد سلوکی کا نتیجہ اس دنیا کے اندر بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا, جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو میرہ میر سے آئے گی. جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے.
عجیب بات ہے,
بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کی توہین عام دیکھو گے آپ, اور ماں باپ کے پیچھے لگ کے رب کی توہین عام دیکھو گے. اچھی بلی داری,
اگلی ملاقات ہوئی تو شیو ہوئی تھی, وہ بھائی تیری داڑھی تھی تو نے شیو کر دی. وہ شاہ جی امی جان کہتی تھی بڑی مشکل سے تیرے ماموں کو منایا رشتہ کرنے کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ مولوی نو تھی نہیں دینی. تو میں نے کہا اچھا امی جان آپ ناراض نہ ہو, میں نبی کی سنت کو شیو کر دیتا ہوں. ماں باپ کے پیچھے لگ کے اللہ کی توہین اور دلی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کی توہین, یاد کیجیے دین کیا ہے. ایک صحابی مسلمان ہوئے, اس کی ماں اٹھی کبتے ہوئے ریت میں لیٹ گئی, ایک یہ رگڑ رکھی ہے, کہتی ہے بھوکی رہوں گی پیاسی رہوں گی, ایک یہ رگڑ کی رہوں گی, مر جاؤں گی, نہ کھاؤں گی نہ چھائے میں بیٹھوں گی جب تک تو میرے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ نہیں دیتا. جوان نے کہتا تو ایک ماں ہے, تیری محبت بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یاد کر لے تجھ جیسی ایک سب مائیں ہوتی میں ساری ماں کو مروا لیتا, محمد سے بے وفائی کبھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری وصیت اللہ اکبر کیا, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, بچے دو ہی اچھے, ٹیلی پر ڈرامے پر محکمہ برباد آبادی کے اشتہارات بورڈوں پر دیکھ لیا, بچے دو ہی اچھے. اشتہار آئے گا خرگوش اس کے ساتھ آٹھ دس بچے بیٹھے ہوں گے, انسان اس کے ساتھ ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوں گے, سوال کریں گے انسان عقل مند ہے یا خرگوش, جواب خود ہی دیں گے یقیناً انسان عقل مند ہے کیونکہ بچے دو ہی اچھے, خرگوش کے آٹھ دس بچے ہیں یہ تو بیوقوف پاگل مخلوق ہے, اس لیے بچے بہت زیادہ پیدا کرتی ہے, اتنے بچے ہوں گے کہاں سے کھلائیں گے, رزق کا بندوبست کیسا ہوگا, مسائل کو دیکھ کر آبادی بڑھائے. محمد رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم شادی اس عورت سے کرو جو عورت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو, تاکہ قیامت کے دن محمد اپنی امت پر فخر کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. جنتی عورت کی صفتیں گنوائی اللہ کے نبی نے, پہلی صفت یہ گنوائی ایسی عورت جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے. اگر زیادہ بچے پیدا کرنا بیوہ پوسی ہے تو بتاؤ محمد رسول اللہ کو کیا کہو گے, نعوذ باللہ جاہلوں جاہلوں کے سرداروں کیا تمہاری عقل کے مطابق محمد رسول اللہ نعوذ باللہ بیوہ پوس گزرے ہیں جو کہتے ہیں کثرت سے بچے پیدا کرو, میری امت جتنی زیادہ ہوگی قیامت کے دن مجھے اپنی امت پر اتنا زیادہ فخر ہوگا. لیکن آج کی حکومت بھی کہتی ہے عوام بھی کہتی ہے نہیں بچے دو ہی اچھے ہیں, یہ پرانے دور کی بات ہے زیادہ بچے. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کچھ مسئلے اس دور میں لاگو نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم یہ عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے, بے شک وہ ابھی حج کر کے آ رہا ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کچھ تو چل سکتا ہے اور کچھ اور ہو گیا ہے پرانا ہو گیا ہے, اب اس کا نیا ایڈمیشن آنا ضروری ہے, نیا ماڈل آنا ضروری ہے, یہ عقیدہ رکھنے والا پکا کافر ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیسے قتل کرتے ہیں دیکھ لیں, اسپتالوں میں چلے جائیں آپ, ایک ٹیکہ لگوانا ہو 25 روپے لگیں گے, چھوٹی سی چھوٹی دوائی لینی ہو ڈاکٹر کی فیس 100 روپے, لیکن اس بےمان حکومت نے ہر اسپتال کے اندر نسل بس کروانے کے لیے ساری ڈفرینس دی. گرین اسٹار والوں کے پروگرام بالکل اوپن, جو اور اچھا ہے آئے, حمل ہے جنسی کروانے صفائی کر دیں گے, اور ہمیشہ کے لیے نس بند کروانا چاہتی ہے تو حکومت مفت خدمت دیتی ہے. کیوں, اتنے بچے ہوں گے کہاں سے کھلائیں گے, جو تو کھا رہا ہے ماں کے پیٹ سے لگ رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, نحنو نرزقکم وایاہم, تجھے تو روپے دیے ہیں, تجھے دکانیں دی ہے, تجھے مال دیا ہے تو ہم نے دیا ہے, آنے والے کو دیں گے تو ہم دیں گے. اور عقل کی بات بھی دیکھ لو, آنے والا کھانے کا ایک منہ رکھتا ہے تو کمانے کے دو ہاتھ بھی تو رکھتا ہے. اللہ کی مخلوق کو اس غم کے اندر قتل نہ کرو, لا تقتلوا نہ قتل کرو اولادکم, اپنی اولاد کو کسی کے در سے کہ بھوکے مر جائیں گے. ایک دکان ہے, پہلی دکان سے 10 کھایا کرتے, اس کے 20 کھائیں گے, کہاں سے آئے گا. نحنو نرزقکم, آسمان سے رزق اترتا ہے, وفی السماء رزقکم, تمہارا رزق دکانوں پہ نہیں مارکیٹوں میں نہیں, آسمان کے اوپر ہے, آسمان والے کے پاس ہے, تمہیں بھی وہی دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی وہی دے گا. ابن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تو اللہ کا شریک بنائے، وہ ہوا خالقک، اور اسی نے تجھے پیدا کیا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا دوسرا گناہ کون سا بڑا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم ناک، اس ڈر سے اپنے اولاد نہ ہونے دینا، نسل بند کرا لینا، اس ڈر سے زیادہ بچے ہوں گے، میں تو مزدور پیش آدمی ہوں، کہاں سے کھلاؤں گا، اور مزدور تجھے اللہ نے رزق دیا ہے. وما من دابا، جتنی زیرو چیزیں اس دنیا کے اوپر، زمین کے نیچے، تاروں کے اندر، سمندروں کے اندر پھرتی ہیں، ان سب کا رازق لاہور کا حجویری نہیں ہے، پرویز مشرف نہیں ہے، عرش والا رب ہے. اور رب کے خزانے میں گھاٹا، رب کے خزانے میں سیلاب نہیں آیا کہ گندم برباد ہو گئی. واللہ تم نسل مجھے کرا لو، تم خوف سے اپنے بچوں کو برباد ہو، لیکن سنو، واللہ خزائن السماوات والارض. اور عورت، اگر تو چاہتی ہے اللہ کی پیاری بنے، اللہ کے رسول کی پیاری بنے، تو خامن کو یہ تبلیغ نہ کر جہلوں کی بات میں آ کر کہ بس اب چار ہو گئے، دو بیٹے ہو گئے، دو بیٹی ہوگی، پانچ ہو گئے، بہت ہے، آگے بند کر دو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہے. اگر تو اس کی تیاری بننا چاہتے ہیں تو نبی نے گارنٹی دی ہے، جو عورت جتنی اولاد زیادہ ہو، اللہ کی مخلوق زیادہ بڑھے گی، میری امت بڑھے گی، قیامت کو اس پر فخر کروں گا. تیسرا گناہ اتنے مشہور پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی پڑوسن، پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا، یہ گناہوں میں تیسرا سب سے بڑا گناہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اپنی اولاد کا قتل کرنا، زندہ درکار کر دینا، اور پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا. چوتھی وصیت، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے جتنے کام ہیں، کھلے ہو یا چھپے ہوئے، سب سے ہٹ جاؤ. کھلے ہو یا چھپے ہوئے، کھلے لاہور کی سڑکوں پہ جا کر دیکھ لو. یہ بسنت میلے کے اندر لڑکیاں باہر آئیں گی، گانے بچیں گے، مخلوط رقص ہوگا، زنا ہوگا، شراب چلے گی، فائرنگ ہوگی، بدماشی اور بے حیاشی کے کام ہوں گے. یہ قوم کرے گی، اس قوم کا بےمان سربراہ بھی لاہور میں آ کر تجربہ کرے گا. اور مالی کیا کہتا ہے، ولا تقربوا الفواحش، اے کلمہ پڑھنے والو، بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ، شراب بے حیائی، زنا بے حیائی، گانے بے حیائی، ڈانس بے حیائی، عورت اور مرد کا اکٹھا باہر نکلنا، نہ محرم رشتوں کا بے حیائی. لیکن جیسے جیسا منہ ویسی سپیڑ، جیسی عوام ویسے سردار. ماں سہارا منہا، جو اوپن بے حیائی ہے، درباروں پہ جا کر نکیلانی سرکٹ دیکھ لو، اوپن بے حیائی، کھیلوں میں دیکھ لو، اوپن بے حیائی، سینما گھروں میں فلمیں دیکھ لو، اوپن بے حیائی. ماں سہارا منہا وما بطن، چھپی ہوئی بے حیائی، گھر میں کیبل لگوا لو، ڈش اینٹینا گھر میں لگوا لو، سیڑھیاں خرید کے اپنے کمپیوٹر میں لے جاؤ، بچے سو جائیں تو میاں بیوی بیٹھ کر ان کا کھانا دیکھیں، یہ چھپی ہوئی گناہ. اوپن کیا ہے؟ جو آپ کے اور مخلوق کا درمیان ہو. چھپا ہوا گناہ کیا ہے؟ جب ساری طرف اندھیرا ہو جائے، لیکن اندھیرا کرنے والے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ اندھیرا رب کی نگاہ کے درمیان رکاوٹ تو نہیں بنا. تیرا رب کو دیکھ رہا ہے، کیا تم نے اتنی دنیا لگا دی کہ اب نہ تو ملا اللہ کا بھی کوئی بات سن رہا، اللہ بھی تو اس کی اپنی آنکھیں بند کر چکا ہے. تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اللہ نہیں جانتا؟ گھروں میں کیبل لگانے والوں، گانوں کے نئے نئے والیم خرید کے اپنے بیڈ روم کو سجانے والوں، گاڑی کے اندر سیم کیئر لگا کر سفر کے اندر بے حیائی اور کنچر خانہ دیکھنے والوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اب اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کر لیں؟ اللہ نے منع کیا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، نہ کھلے ہوئے بے حیائی کے کام، نہ چھپے ہوئے بے حیائی کے کام. اللہ اکبر. پانچویں وصیت، کسی جان کو نہ حق قتل کرنا، اللہ منع کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے، کیا مطلب
کے نماز نہ پڑھے, لا الہ الا کہنے کے بعد پھر حجبیلی کے دربار کے چکر بھی لگاتا رہے, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد سپریم کورٹ کو عدالت اولیاء تسلیم کرتے ہوئے اپنے مقدمات بھی لگاتا رہے, نہیں, لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے پھر دنیا کے ہر بت سے, ہر قبر سے, ہر درخت شجرو حجرو پیلو پلی سے اپنے ملک کو موڑ کر یہ عقیدہ بنائے کہ الہ اللہ ہے, جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں سارے منگتے ہوا کرتے ہیں, سارے فقیر ہوا کرتے ہیں, ان کے پلے میں کچھ ہو تو قبر کے نیچے کبھی نہ جائے, ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو, یہ کسی کو بیٹا بیٹی دینے کے قابل ہو تو بیٹا بیٹی دینے سے پہلے اپنا سنجا خود کر لے, اگر یہ کسی کو بری کرنے کے قابل ہو, بری بری سرکار بری چھوٹی قسمت کر دے ہری, تو کسی کو بری کرنے سے پہلے یہ کم از کم بے شرمی سے خود بری ہو جائے, اپنے کپڑے چیر پھاڑ کے اتارنے کی اجازت کسی کو نہ دے, خود کہے میں بری امام صاحب اسی باہر ہو میں تو قبل پا کے آ جانا, اگر یہ دستگیر ہو کسی کی بازو گرتے ہوئے کو پکڑ کے اٹھانے والے, اگر یہ غوث اعظم ہو کسی کے مددگار ہو تو کم از کم لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان تک نہ جائے, کہے میں دستگیر ہوں پیچھے ہٹ پیدل چل کر ساتھ جاؤں گا, جس نے اپنے جسم کو تیرے سامنے ڈال دیا کہ جو چاہے کر لے, جیسا مرضی جمن دے دے, جیسا مرضی غسل دے دے, جیسا مرضی ترفائی پہ ڈال دے, یہ اتنا کلاش, یہ اتنا فقیر, یہ اتنا منگا, یہ اتنا مجبور ہے کہ یہ نہ بے ایمان ہے نہ غوث اعظم ہے, یہ اللہ کا فقیر بندہ ہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کی توحید میں نہ اس کی ذات و صفات و ربوبیت و الوہیت نے کسی کو شریک کیا, اور محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دی, اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو نبی کے مطابق بنایا, میرے نبی فرماتے ہیں اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے تین صورتوں میں, شادی شدہ ہو کر زنا کرے, شادی شدہ ہو کر زنا کرے, یا کسی جان کو قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے, یا مرتد ہو جائے اسلام سے, نواقل اسلام کا مرتکب ہو, ایسا کام کرے کہ اس کا اسلام ٹوٹ جائے تو اسلامی حکومت پر واجب ہے, تینوں صورتوں میں اس کو قتل کر دیا جائے. چھٹی وصیت اللہ مالک کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مال یتیم کے قریب نہ جاؤ, یتیم کے مال میں بے جا تصرف نہ کرو, یہ نہیں یتیم خانہ کھول لو دس ہزار اس کا چندہ لگ جائے, پانچ ہزار یتیم خانے میں دے دو, پانچ ہزار اپنے گھر لے جاؤ, مدرسوں پہ یتیم بچوں کے نام سے کھالے اکٹھی کر لو, یتیموں بیواؤں کے لیے کھالے لے لو, بیچ کے ساری کھا جاؤ, نہیں, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ, الا للتی ہی احسن, اگر تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو یتیم کے مال کی پرورش کرتے رہو, اس کو تجارت میں لگاتے رہو, بڑھاتے رہو, اور اگر تمہیں نہیں دیا ہوا تو اس میں سے اپنی دال روٹی چلانے کے لیے بھی نان نفقہ لے سکتے ہو, حتی یبلغ اشدہ, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے, نفع نقصان پہ چاننے لگ جائے, اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دو, اللہ اکبر. ساتھی وصیت, اوف الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول عدل و انصاف کے ساتھ کرو, عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو, مگر نہ قرآن پاک اس آیت کو پڑھو, ویل للمطففین, بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, الذین اذا اکتالوا علی الناس فیلعفون, جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا تول کے لیتے ہیں, جب لوگوں سے خریدتے ہیں پورا ناپ کے خریدتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب تول کے دینا پڑتا ہے, قصائیوں کو دیکھ لو, گوشت ڈالیں گے آخر میں پانچ دس بوٹیاں کم ہوں گی, وہ اتنی زور سے بوٹی پلڑے میں پھینک کے ماریں گے, پلڑا اپنے آپ نیچے جھکے گا, جو ہی جھکے گا وہ شاپر اٹھا لے گا, ڈنڈی ماریے, کپڑا ناپنے والوں کو دیکھ لو, لیں گے تو پورا پورا لیں گے, لیکن جب دیں گے تو اس کے اندر ڈنڈی مار کے دیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں, اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, اللہ کی عدالت نہیں لگنی, ہم نے عدالت میں پیش نہیں ہونا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا, پھر ہر ظلم کا اللہ کے ربا میں بدلا دیا جائے گا. آخری وصیت, وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے اس کا فیصلہ کرنے لگو, بات جب بھی کرو عدل و انصاف کی کرو, یہ نہیں جھگڑنے والے دو آگے, ایک آپ کا پیارا ہے دوسرا آپ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, یا جج صاحب کے پاس کیس آ گیا اور پہلے پہنچ گئے, تو اسی لیے ہرائی ہوں, اسی لیے ہرائی ہے, سفارش کروا دی, فون کروا دیا, اب پھر فیصلہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار دی. مالک کہتا ہے نہیں, جب بھی بات کرو فائدے لوں, عدل والی بات کرو, اگرچہ وہ عدل والی بات تمہارے کسی قریبی کے خلاف ہی جاتی ہو, اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے. کیسے؟ یہ ناپ تول والے مسئلے میں حدیث کو سن لیں, ملاوٹ کے بارے میں. ایک عورت صبح صبح اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے. وہ کہتی ہے امی جان آپ کو نہیں پتا امیر المومنین عمر نے منع کیا ہے. کہاں امیر المومنین؟ کہاں یہاں پہ سر پہ کھڑا ہے جو دیکھ رہا. اس کا تعلق کس بات سے؟ امیر المومنین سر پہ کھڑا ہے جو ہمیں دیکھے گا. کہا نہیں, اگر امیر المومنین سر پہ نہیں کھڑا, اس کا رب تو ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. جب یہ اللہ کا خوف اور تقوی دل میں ہوگا تو پھر ایک ایک معاملہ میرا اور آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی بات کرو, ان میں دلیل فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, نبی وصیت سنیے, نبی عبد اللہ یوسو, اللہ نے جو تم سے عہد و پیمان لے رکھے ہیں ان کو پورا کرو. کیا مطلب؟ قرآن میں اللہ مالک نے جتنے کام سے تمہیں روکا ہے ان سے رک جاؤ, جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو. آؤ میں آپ کو ایک اہل یاد کرواتا چلوں. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل نے عالم روح کے اندر تمام مخلوقات سے, انسانوں اور جنوں سے اکٹھا کر کے روحوں کو ان سے عہد لیا. کیا؟ الستو بربکم. سوچنا بابا, کیا تمہارا مشکل کشا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارا داتا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارا پالن ہال لج پال میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا داتا بھی تو ہے, غوث بھی تو ہے, مددگار بھی تو ہے, دستگیر بھی تو ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا پہ جا رہے ہو, دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر مجھے بھول نہ جانا, مجھ سے چہرہ نہ پھیر لینا. اور یاد کرو قیامت کے دن آؤ گے, دو بہانے قیامت کے دن اللہ نے آپ کے اور میرے نہیں سننے, دو بہانے یاد کر لیجیے. قیامت کے دن جو اللہ نے یہ عہد لیا تھا اس کے بارے میں دو باتیں مالک نہیں سنے گا. پہلی بات, انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ کہنے نہیں لگا, قرآن ترجمے نال پڑھن کا موقع ہی نہیں ملا, کسی عالم کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ملا. صبح اٹھتا تھا, ڈیوٹی پر جاتا تھا, رات کو واپس آتا تھا, وقت ہی نہیں ملا. انا کنا عن ھذا غافلین. درباروں پہ چادریں نہیں چڑھانی چاہیے, ہم تو غافل پہ پتہ ہی نہیں تھا. پہلا مسئلہ قیامت کے دن پہلا بہانہ جو اللہ نے نہیں سننا, ہمیں نہیں پتا. سوچئے, جوتیاں لیتے ہو مارکیٹ میں پھرتے اور بیگم آلو لینے کے لیے بھیجتی ہے تو دکاندار کے پاس دو تین دفعہ اٹھا کر آلو پرکھ کر نہیں سکے. دو تین چڑھتے ہو, بینگن اٹھاتے ہو, نظریں گھومتی ہیں کہ اس کے اندر کیڑا تو نہیں لگا ہوا, یہ گندا تو نہیں, یہ نرم تو نہیں, یہ باسی تو نہیں, یہ پرانا تو نہیں. کیونکہ اگر گندا مال گھر لے کر چلا گیا, ایک تو پیسے ضائع ہوں گے, اوپر سے بیگم کی گالیاں بھی سننے کو ملے گی. ہر عقل مند پیاس لینے جاتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کی چیز لیتا ہے, کپڑا لیتا ہے, پوری مارکیٹ کو چیک کرتا ہے, جوتی لیتا ہے, اس کے چمڑے کو دیکھتا ہے, اس کے سول کو موڑ کر دیکھتا ہے, ایک ایک چیز لینے کے لیے تحقیق کرتا ہے, دوستوں سے پوچھتا ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے. بیگم کے لیے لپسٹک لینا چلے جائے تو دکاندار کو پہلے کہتا ہے میڈورا کمپنی دی دیا جے, چائنا والی نال بل خراب ہو جاندے ہیں, میں کٹیا مال نہیں لینا, اسے پتا ہے. اور اللہ کے قرآن کی بات, اور اگر یہ کہا جائے آئی مشکل مشکل نہیں, پتہ نہیں جی بٹ کے یہ کہتے سن, پتہ ہی نہیں سانو. اگر اسے یہ کہا جائے یہ درباروں والا مدد ہے, کچھ نہیں سنتے, پتہ نہیں جی. ہم تو تاجر پتہ لوگ ہیں جی, ٹائم نہیں ملتا, اتنا پڑھ لکھ نہیں سکتے. دنیا کے ایک ایک مسئلے پر آپ کے پاس وقت ہے تحقیق کرنے کا. نماز کا مسئلہ آتا ہے, پتا نہیں جی, کوئی کہندا ایتھے بن لو, کوئی کہندا ایتھے بن لو, کوئی کہندا ہاتھ چھڑ جو, ٹھیک لوگ کہندے نے ٹھیک. تبھی یاد کیجیے آپ کا یہ بہانہ, انا کنا عن ھذا غافلین. ہم اس دین سے غافل رہے, نہ نماز کا طریقہ اپنی آنکھوں سے پڑھا, نہ توحید کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر قرآن ترجمے سے دیکھ کر ہم نے سمجھا. یہ بہانہ آپ کو جہنم میں گرنے سے بچا نہیں سکے گا. دوسرا بہانہ, وجدنا علیہ آباءنا. سچی بات ہے شاہ جی, سانو سے پتا کوئی نہیں, لیکن ابا جان ایلی کر دے دیکھے, ہمیں نہیں پتا. بڑوں نے یہ کیا تھا, خاندان میں یہ چل رہا ہے, برادری میں یہ چل رہا ہے. یہ دو بہانے اللہ کہتا ہے, جب میرے پاس آؤ گے میں اپنے عہد کو یاد کرواؤں گا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا. تمہارا داتا بھی میں, اللہ بھی میں, خالق بھی میں, مالک بھی میں, غریب نواز بھی میں, بندہ نواز بھی میں, اس کو پکڑو, 70 کے گندی زنجیروں میں جکڑو, اونگے بو کر کے اس کو جہنم کی ٹہل پھینک دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لایا کرتا تھا. یہ اللہ کا عہد ہے جو آج سے مجھ سے سوال ہونا ہے. دوسری نصیحت, وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, میرا سیدھا راستہ ایک صراط مستقیم. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ طالب علم جانتے ہیں, دو خطوں کے درمیان سیدھی لائن صراط مستقیم ہوتی ہے. دو خطوں کے درمیان سیدھی لائن, جیومیٹری والے طالب علم جانتے ہیں, پیمانہ رکھ کے لائن لگائیں دو نقطوں کے درمیان تو سیدھی لائنیں کتنی ہوگی؟ ایک ہوگی یا دو ہوگی؟ دو تین تو نہیں ہوگی. صراط مستقیم ایک ہوا کرتا ہے, دو صراط مستقیم کبھی نہیں ہوئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک نقطہ دنیا, دوسرا نقطہ جنت. دنیا میں چلو ایسے راستوں پر جس کا علم جنت میں ہو, یہ راستہ ایک ہے, اور وہ راستہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا راستہ ہے. یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. اسلام کی چیز کا نام ہے, فقہ حنفی کا نام اسلام ہے, فقہ جعفری کا نام اسلام ہے, چار اماموں کی تکلیف کا نام اسلام ہے, 12 اماموں کو ماننے کا نام اسلام ہے. اسلام یہ ہے پوچھنا اللہ کو, پوچھنا محمد رسول اللہ کو. اللہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے بڑے ٹکر کیا کر کے دکھایا, یہ صراط مستقیم. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ دو نہیں. عجیب و نشان, آپ تو ویسے ہی سختی کرتے, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, سارے راستے جنت میں جا رہے ہیں, کوئی ادھر سے ہو کر جاتا ہے خود. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اپنے حبیب کی سنتوں کو زندہ رکھنا, کسی نے یاد رکھے یہ سنت زندہ ہوگی, کسی نے یاد رکھے یہ سنت زندہ ہوگی, کسی نے ہاتھ چھوڑ دیے یہ سنت زندہ ہوگی. جو جان لگا ہے ٹھیک لگا ہے. ایک سال کہیں استاد کے پاس جائے, استاد جی دو جمع دو کتنے؟ میں کہتا ہوں چار, یہ کہتا ہے پانچ, یہ کہتا ہے چھ. استاد جی کے سارے ٹھیک کہتے ہیں, جو جان لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کیا خیال ہے, یہ استاد ترقی کرے گا یا چھٹی کرے گا؟ اگر جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ایک, باقی سب غلط. ٹھیک ایک ہے, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, اس کے علاوہ جو کچھ بنایا گیا وہ جھوٹ ہے, غلط ہے, ملاوٹی ہے. سچی چیز وہی ہے جو اللہ نے اتاری, رسول اللہ نے کر کے دکھا دی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ابن مسعود کی روایت کو سنتے ہیں. فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط بیدی, اللہ کے رسول نے ایک لائن لگائی اپنے ہاتھ سے, ثم قال هذا سبيل الله مستقيما, یہ اللہ کا راستہ ہے سیدھا. اللہ کا راستہ ٹیڑھا نہیں ہوا کرتا, اللہ کا راستہ سیدھا. فتبعوه, اس راستے پہ چلو. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط, پھر اس لائن کے دائیں طرف خط لگا دیے, بائیں طرف خط لگا دیے, اور فرمایا ہاتھ و ہاتھ ہی سبل, یہ جو راستے دائیں اور بائیں تیرے ٹیڑھے, نہیں سمینا سبیل, کوئی ایک راستہ بھی ایسا نہیں, الا علی شیطان, مگر اس راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, یدعو الی, اپنی طرف بلاتا ہے. سیدھا راستہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, تیرے راستے ان پر شیطان بیٹھا. اچھا میرا ایک سوال ہے, شیطان کبھی شیطان کی روپ میں بیٹھے گا تو بش بھی کہہ دے گا تو شیطان ہے. سنیے آپ نے بش کے جملے بھی, یہ ایران یہ سعودیہ یہ شیطانی ملک ہیں, وہ بھی شیطان کو جانتے. اگر شیطان شیطان کے روپ میں بیٹھے وہ کسی کو گمراہ, شیطان مولی کے روپ میں بیٹھتا ہے, شیطان دل کے روپ میں بیٹھتا ہے, شیطان ولی کے روپ میں بیٹھتا ہے, شیطان بزرگ کے روپ میں بیٹھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ادھر بھی تو اولیاء اللہ لگے ہوئے ہیں, بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی تو غالب اللہ ہے, بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن کھول کے پڑھتا ہے. تو محمد کے راستے کے علاوہ چار اماموں کا راستہ ہو, 12 اماموں کا راستہ ہو, 3 اماموں کا راستہ ہو, فرقہ واریت کا راستہ ہو, وہ سب راستے شیطان کے راستے ہیں. محمد کا راستہ اکیلا اس پر خود محمد بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعوه, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ اس راستے پہ چلو. ولا تتبعوا السبل, محمدی راہ کو چھوڑ کر, صراط مستقیم کو چھوڑ کر, یہ نہ کہو دیوبندی بھی ٹھیک ہے, بریلوی بھی ٹھیک ہے, بابی بھی ٹھیک ہے, شیعہ بھی ٹھیک ہے, سنی بھی ٹھیک ہے, جو جا لگا ہے سارے ٹھیک ہے. نہیں, سارے لوگ ٹھیک, وہ جس پر محمد رسول اللہ مہر لگا دے. ہاتھ اگر نبی میں یہاں باندھے تو یہاں باندھنے ٹھیک, اگر یہاں باندھے تو یہاں باندھنے ٹھیک, اور اگر چھوڑے تو چھوڑنے ٹھیک. کام وہ ٹھیک جو محمد رسول اللہ نے کیا. ہر بندے کی مان ٹھیک نہیں, اگر آپ
پھر اسلام اپنی اصلی شکل میں نہیں رہے گا. اور عبداللہ بن مسعود کا ایک اور حوالہ سنیں. فرماتے ہیں تعلم العلم قبل ان یقبل, علم کو حاصل کرو اس سے پہلے کہ یہ علم تم سے اٹھا لیا جائے, قبضہ کر لیا جائے. میں قبض ہوں, اس علم کو اٹھایا جانا کیا مطلب ہے؟ رحاب اہلی ہی, اہل علم کو اٹھایا جانا, علماء کی موت باتیں ہونا. الا وإياكم خبردار, سنو ابن مسعود کیا کہتے ہیں, تعلم سے بچو, بدعات سے بچو. وعليكم بدعتي, عتیق کو قابو کر کے رکھو. عتیق سمجھنا کیا ہے؟ عتیق کا مطلب پرانی چیز, جتنی بھی پرانی ہوگی اسے عتیق. بیت اللہ کو بھی بیت عتیق کہا جاتا ہے, پرانا گھر, شروع سے بنا ہوا گھر. آؤ ابن مسعود کی بات پہ غور کریں رضی اللہ عنہ. عتیق کو تھامو, پرانی چیز کو تھامو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ دیوبندی, بریلوی, بابی, سنی, نسبندی, چشتی, یہ پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ کیوں جی, پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ نئے ہیں. ابن مسعود نبی کے شاگرد کہہ رہے ہیں پرانی چیز کو تھامو. یہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی نبی کے دور میں تھے, صحابہ کے دور میں تھے, تابعین کے دور میں تھے, تمام تابعین کے دور میں تھے, محدثین کے دور میں تھے, خود اماموں کے دور میں تھے, نہیں تھے. چار امام اپنی زندگی میں اپنی تقلید کرواتے رہے, نہیں. بارہ اماموں نے اپنی تقلید کروائی, نہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. پرانی چیز کیا ہے؟ ادھر حکم محمد ہے, ادھر گردن جھکی ہے, یہ شروع سے چل رہا ہے. تم بھی پرانی چیز پر آؤ, نئی چیزوں کو چھوڑ دو. نئی فرقہ واریت ہے, نئی شیطان کے راستے ہیں. پرانا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے, ایک اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سوچئے, ابو بکر سے پیارا کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد ابو بکر پر, ابو بکر سے بہتر انسان پر سورج کی روشنی کبھی بھی نہیں پڑی. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, یہ سب چوٹی کے اولیاء اللہ ہیں یا نہیں؟ ان میں کوئی وابی تھا, کوئی سنی تھا, کوئی دیوبندی تھا, کوئی بریلوی تھا, کوئی نقشبندی, چشتی, قادری, رضوی, نوری, سور وردی, وردی, بغیر وردی, کوئی حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی تھا؟ نہیں تھا. یہ سارا کیا تھے؟ انسانوں کی نظریں محمد کی زبان پر رہتی تھی کہ ادھر نبی کا حکم ہوگا, ادھر اپنی گردن کو جھکا ڈالیں گے. تو ان جیسا بننے میں کوئی گھاٹا ہے؟ اپنا عقیدہ بناؤ, ایمان اتنا ہی تسلیم کرنا ہے جتنا ابو بکر نے کیا. اور ابو بکر نے ایمان تسلیم کس چیز کو کیا؟ ایک اللہ کے قرآن کو اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. نہ وہاں پر کوئی فقہ تھی, نہ کسی امام کا دور دورہ تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ایک بہت بڑے محدث کا قول سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سہل بن عبداللہ رضی اللہ رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں تم سنت کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان قریب ایک دور آنے والا ہے جب اگر کوئی انسان ہر مسئلے پر اس بات پر زور دے گا کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حل کیا جائے, تو پھر لوگ اس کی مذلت کریں گے, اس سے نفرت کریں گے, اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے. آج یہ قول 100% پورا ہو چکا ہے. جو بندہ یہ کہے کہ ہر مسئلے پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے, کیوں جی, معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوگی. وہ کہ چہرہ بنانے کے لیے میں نے محمدی صورت ایک دن شیو نہیں کرے, سارے کہیں گے مولوی, ملا, صوفی, ملبٹا, ملبانا. وہ کہے گا میں نے شادی پر, بیاہ پر ڈھول ڈھماکے, گانے بانٹے, نیلی اٹکن کی رسمیں نہیں کرنی, عورتیں اور مردوں کا اکٹھا ڈانس نہیں کروانا. لوگ شدت پسند, انتہا پسند, دقیانوس, پرانے خیالوں کا مالک پردے کرواتا ہے, آج ان تک انہیں خیالوں میں گھوم رہا ہے. پرویز مشرف بھی گالیاں دیتا ہے اور اس جیسے بےمان بھی گالیاں دیتے ہیں. تو یہ اس محدث کا قول پورا ہوا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. ایک وقت آنے والا ہے
کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کو لوگ گالیاں بھی دیں گے, بے ایمان بھی کہیں گے, کافر بھی کہیں گے, ذلیل بھی کریں گے. آج کوئی کہے قبروں پہ چادریں چڑھانا نبی کی سنت نہیں, آج کوئی کہے یہ بکروں کی نیازیں درباروں پہ دینا سنت نہیں, حرام کاری ہے, بدکاری ہے, گناہ ہے, کھڑے کھڑے کو گولی مار دیں گے. بے ایمان سی بابی سی گسار سی ہم نے اس کو مار دیا. ایک ایک زندگی کے مسئلے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو, تہذیب و تمدن میں, عقائد میں, کردار میں, صورت میں, سیرت میں, اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, جنت کا راستہ بھی ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے. مختلف روایات میں آذر آتا ہے لیکن اس پر بھی اختلاف ہے کہ یہ ان کے والد تھے یا چچا تھے. کچھ مفسرین نے نہ چچا رکھا ہے اور کچھ مفسرین نے ان کا باپ لکھا ہے. باپ اس لیے زیادہ مضبوط لگتا ہے کہ قرآن میں یا اباتی کے الفاظ بار بار استعمال کیے ہیں. واللہ اعلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.